اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک لفظ چاقو ہے, پٹھان اس کو کاٹو کہتا ہے, بات پنجابی بھی کاٹو کہتے ہیں. اس اعتبار سے وہ لوگ اپنے لہجے میں پڑھنا شروع کر دیا, وغیرہ سے قرآن ایک ہی تھا, لہجے بہت سے ہو گئے, اور جب لہجے بہت سے ہو گئے لکھنے میں بھی فرق ہو گیا, چاقو کی بجائے کاٹو لکھ دیا, جب بول رہے کاٹو تو کاٹو لکھ دیا. اس پر جب تشویش ہوئی کہ یہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے, یہ مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے, تو حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک کمیٹی بنی, سارے قرآن جو تھے مملکت اسلامی میں جمع کر لیے گئے, پھر ایک رسم الخط کے اوپر اس کے اندر جمع کر لیا گیا, اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی. یہ قرآن کس طرح لکھا جائے گا, اب لکھے جانے کئی شکلیں ہو سکتی, مالک, مالک یوم الدین, نیم الف لام کاف, مالک ہو گیا. ایک اور شکل کیا, نیم کے اوپر کھڑا الف, مالک, اس میں الف نہیں آیا, ایک زبر کھڑا موجود ہے, لیکن یہ چونکہ مصحف عثمانی میں مالک کسی طرح لکھا جائے گا, نیم الف لام کاف لکھیں گے تو غلط ہوگا. تو ایک ٹیکسٹ کے اوپر ایک رسم الخط پر جمع کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. اور اس ضمن میں ہمارے ہاں جمعوں میں غلط الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ کہ جامع و آیات القرآن عثمان ابن عفان, قرآن کی آیات کو جمع کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان, غلط بات ہے. اس سے تو الزام آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے کم سے کم 15 برس بعد جمع کیا گیا, اور قرآن کی اوتھینٹسٹی پر اعتراض ہو جائے گا. قرآن تو جمع ہو گیا ہے حضور کے زمانے میں, لیکن سینوں میں تھا, کتابی شکل میں نہیں تھا. جمع تو تھا, ترتیب تھی جس سے وہ پڑھتے تھے, وہ فاض کے سینے میں اسی ترتیب سے محفوظ تھا. پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں کتابی شکل میں آ گیا, تو جمع آیات جو ہے یہ جمع قرآن حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو گیا. البتہ ایک رسم الخط پر حضرت عثمان نے جمع کیا ہے. تو جامع الامت علی رسم واحد, امت کو ایک رسم الخط کے اوپر جو ہے جمع کر دینے والے حضرت عثمان. اس کے بعض روایات میں 5 آتا ہے, بعض میں آتا 7 جو ہے نسخے تیار کرائے گئے اور وہ بھیج دیے گئے, ایک مدینہ منورہ میں, ایک مکہ مکرمہ میں, ایک دمشق میں, ایک کوفے میں, ایک یمن میں, ایک بحرین میں, ایک بصرہ. اور یہ قرآن جو کہ مدینے میں تھا جبکہ حضرت عثمان اس کی تلاوت کر رہے تھے, جبکہ آپ کو شہید کیا گیا, یہ استنبول میں آج بھی موجود, توپ کافی جو ان کا بڑا ایک جو ہے محل ہے, اس کا جو اس کے اندر ہے ایک جو یوں سمجھیے کہ ایک میوزیم ہے, عجائب گھر, اور اس میں بڑی پرانی حضور کی تلوار وہاں موجود ہے, حضور کی ڈھال موجود ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کا وہ نسخہ بھی وہاں موجود ہے, اور اس جگہ پر خون کے داغ بھی موجود ہیں کہ حضرت عثمان جب قرآن پڑھ رہے تھے تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, پہلے پارے کا آخر کو اس کی تلاوت کر رہے تھے تو خون کے دھبے جو ہے اس سطح پر موجود ہیں آج. تو یہ ہے ترتیب و تدوین قرآن. اب آئیے قرآن کا موضوع کیا ہے. دیکھیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں, نمبر 3, اگرچہ سائنس کے حوالے موجود ہیں, اور آج دنیا مان رہی ہے کہ جو بھی یہ جو امبریولوجی ہے اس کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں دنیا میں وہ ٹورنٹو کے رہنے والے 2 ڈاکٹر ہیں, وہ مانتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ 1400 برس قبل امبریولوجک اسٹیجز اتنی صحت کے ساتھ کیسے بیان کر دیا. ڈاکٹر مورس بوکائی, اس نے قرآن پڑھا, اس نے پھر کتاب لکھ دی, یہ قرآن دی بائبل اینڈ سائنس, اور اس نے کہا قرآن میں کوئی شے ایسی سے نہیں ہے جو سائنس نے غلط ثابت کر دی, جبکہ بائبل کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو غلط ثابت ہو چکی. تو اگرچہ قرآن کے اندر سائنس کے حوالے ہیں لیکن سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ تاریخ کی کتابیں نہیں, اگرچہ تاریخ کے حوالے ہیں, انبیاء اور رسول کی تاریخیں ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید فلسفے کی کتاب نہیں, اگرچہ اسے فلسفہ بھی, منطق کی کتاب نہیں, اگرچہ منطق بھی. اس کا اصل موضوع کیا ہے, ہدایت. اس کا موضوع انسان اور انسان کی ہدایت, ان کے علم و فکر کی ہدایت, اس کے عمل اور کردار کی ہدایت, گویا کہ نظری اور فکری ہدایت اور عملی اور اخلاقی ہدایت, اس پر مشتمل ہے قرآن مجید. تو قرآن کا موضوع کیا ہے, ہدایت. ہدل للناس, ابھی آپ نے وہ آیات سنی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدى والفرقان. سورہ بقرہ کے شروع میں کیا کہا گیا, الف لام میم ظاہر الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. یہ ہدایت جو ہے یہ اس کا اصل موضوع ہے. اچھا فہم قرآن کے ضمن میں بعض چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بتایا گیا کہ اس کی بعض آیات محکمات ہیں, اس کا مفہوم پورا پورا صحیح صحیح معلوم ہو سکتا ہے, اور بعض متشابہات ہیں جن کا صحیح صحیح مفہوم آپ نہیں جان سکتے. عالم آخرہ کی ساری باتیں متشابہات ہیں, یہ تو وہیں جائیں گے تو پتہ چلے گا. اس لیے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا, فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین, سورہ سجدہ میں. کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اس کے لیے اللہ نے فراہم کی. قرآن میں ذکر تو ہے لیکن ان کے نام ہمیں معلوم ہو گئے, ان کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. پھر یہ کہ پل صراط کی کیا حقیقت ہے, یہ ساری چیزیں, وزن اعمال کیسے ہوگا, وہ ترازو کون سی ہوگی, یہ کیا معاملہ ہمیں نہیں پتا. متشابہات ہیں, متشابہات کے ضمن میں جتنی باتیں قرآن میں آ گئی بس اس پر اتفاق کرنا چاہیے, اس کی تفصیل میں جانا, اس کے اندر گہرائی میں اترنا فتنہ پیدا کرتا ہے. وہ محکمات پر توجہ کرو, جو بات واضح ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, حج کرو, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ واجب ہے, یہ فرض ہے, اس کو سمجھو. تو جو دین ہے اصلاً وہ محکمات پر مشتمل ہے. لیکن ویسے فلسفے کی بات ہے, سائنس کی بات ہے, بہت سی باتیں سائنس کی آج سے 1000 سال پہلے سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. یہ جو کہہ دیا گیا کل فی فلکی یسبحون, ہر شے جو ہے وہ تیر رہی ہے, گھوم رہی ہے, سورج بھی, چاند بھی, سیارے بھی, سب کے سب. سوابق تو کوئی ہے ہی نہیں, ساکن تو یہاں ہے ہی نہیں, سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. سورج بھی گھوم رہا ہے, اس کی اپنی ایکزیل موومنٹ بھی ہے, ریوالو کر رہا ہے, اور پھر وہ اپنے پورے کنبے کو لے کر, یہ جو 6-7 اس کے گرد گھرے ہیں, زمین ہے, مریخ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, ان کو لے کر بھی کسی اور بہت بڑے ستارے کے گرد چکر لگا رہا ہے, جس کو ابھی تک ہم پوری طرح سمجھ نہیں پائے. ہر شے اب اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا. پہلے ہم کہتے تھے اسی بحث میں پڑے ہوئے تھے, سورج چلتا ہے, زمین ساکن ہے. پھر کہا گیا نہیں, زمین چلتی ہے, سورج ساکن ہے. اب معلوم ہر شے تو چل رہی ہے, سکون بہاد قدرت کے کارخانے میں. تو قرآن کی وہ آیت کل فی فلکی یسبحون اب سمجھ میں آئی نا, آج سے کچھ پہلے تو اس کا سمجھ میں نہیں آ سکتی. لیکن بہرحال ہدایت جو ہے قرآن کی وہ بالکل واضح ہے. نمبر 2 یہ کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک قابل خاص, ایک قابل عام, ایک تذکر, ایک تدبر. البتہ یہ ہے کہ جو سائنسی معاملات قرآن میں آئے ہیں ان کی ہم جدید ترین تعبیرات کریں گے جو سائنس نے اکتشافات پیدا کی آگے سے آگے. لیکن عمل میں پیچھے سے پیچھے. عمل کا دار و مدار ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ, جو عمل حضور کا تھا, جو صحابہ کا تھا. اچھا, اس کو تابعین نے دیکھا, تب تابعین نے دیکھا, پھر ہمارے ائمہ ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, ان کے بعد ان کے ہر فقہ کے اندر جو ہے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. تو اسلاف کی طرف جانا ہوگا, یہ نہیں کہ ہم عمل کے معاملے میں آگے نکلے, نہیں, عمل کے بارے میں پیچھے کی طرف جاؤ. جو بھی بعد کے زمانے کے علماء ہیں ان سے بھی جاؤ, پہلے زمانے کے متقدمین کی طرف جاؤ, اس سے بھی آگے جاؤ, تو پھر صحابہ کے عمل کو دیکھو, اور سب سے آخر میں محبت کے قدموں تک پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ بڑا فاقی اشرا کے بھی ہماؤس اگر درون رسیدی تمام بول آدیش, مصطفیٰ کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچاؤ. اس لیے کہ دین تو در حقیقت نام ہی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب آگے چلیے, اعجاز قرآن, یہ تو ہم مانتے ہیں کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے, بلکہ اصل معجزہ ایک ہی ہے. ویسے خرق عادت تو بہت سے ہوئے ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو عادی قانون ہے, جنرل فزیکل لا, اس کے خلاف تھے. تھوڑا سا کھانا تھا, بہت سے لوگوں کو کفایت کر گئے, اس کو ہم کرامت کہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی کرامات عطا کرتا ہے. کرامات اولیاء حق ہے, اولیاء اللہ جو ہے ان سے بھی ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو حضور سے بہت زیادہ ظاہر ہوئی ہیں, لیکن معجزہ نہیں کہیں گے اس میں, یہ کرامات کی شکل ہو گئی. معجزہ رب بنا ہے عاجز عجز سے, معجز اسے کہتے ہیں جو عاجز کر دے. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو رسول کے مخالفین کو عاجز کر دے, اور اس میں تحدی ہوتی ہے, اس میں مقابلے کا چیلنج ہوتا ہے، آؤ مقابلہ کرو، اور عام طور پر لوگوں کے مطالبے کے مطابق بھی دکھا دیا جاتا ہے. حضرت صالح کی اونٹنی، قوم نے کہا صالح ہم تمہیں مان لیں گے اگر اس چٹان سے اسی وقت ایک اونٹنی برآمد ہو جائے ہمارے دیکھتے دیکھتے، اور وہ بھی گابن حاملہ اونٹنی، حاملہ اونٹنی ان کے ہاں بہت بڑی قیمتی شے ہوتی ہے، اب اس نے بچہ بھی جلنا ہے. انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی نگاہوں کے سامنے چٹان شک ہوئی، اونٹنی برآمد ہوگی، ناقت اللہ ہے وسفیہ، تو گویا کہ عاجز کر دیا نا، آپ بول تو نہیں سکتے، زبان بند ہو گئی. حضور سے بھی ایسے ہی موجودوں کا مطالبہ کیا گیا، اے نبی اس مکے میں ایک چشمہ جاری کر کے دکھا دو ہمیں، ہم مان لیں گے تمہیں نبی، اے نبی آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا کے دکھا دو ہم مان لیں گے، تمہارے لیے ایک محل بن جائے سونے کا مان لیں گے، تمہارے لیے اس مکے کی سنگلاخ زمین میں باغ بن جائے اس میں پھل بھی ہو تم اس سے کھاؤ پیو مان لیں گے، ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ اور وہاں سے کتاب لے کر اترو جو تم کہتے ہو تم پر نازل ہو رہی ہے تب مان لیں گے. لیکن ان کے کسی ایسے مطالبے کو اللہ نے قبول نہیں کیا. کہا قرآن موجودہ ہے، جو تو ہدایت کا طالب ہے جو قرآن سے ہدایت پالے گا، جو طالب نہیں ہے بڑے سے بڑا موجودہ بھی اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتا. اونٹنی کو اپنی نگاہوں سے چٹان سے برآمد ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی قوم صالح ایمان نہیں لائی. حضرت موسیٰ کے نو موج سے آل فرعون نے دیکھے وہ ایمان کو دیکھا، لیکن یہ کہ اللہ کا فیصلہ کیا تھا حضور کے بارے میں کہ ایک ہی موجزہ دینا ہے، موجزہ عاجز کر دینے والا وہ قرآن. اس کے سمل میں تحدی بھی ہے بار بار، جو ہے چنانچہ فرمایا گیا سورہ طور میں ہم یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. جیسے حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا اس کو آپ نے ایک جلن کے ساتھ پیش کیا، پھر جادوگروں سے مقابلہ بھی ہوا، اور حضرت موسیٰ کا جو سانپ بنا یا اجزا بنا وہ سارے جادوگروں کی بنائی ہوئی جو تھی شکلیں ان کو ہڑپ کر گئے اور جادوگر سجدے میں گر گئے. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے کوئی اور شے، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ بڑا جادوگر ہے یہ چھوٹے جادوگر ہے. بس ایمان وہ لائے، انہیں معلوم تھا کہ جادو کی لمٹس کیا ہے. آج ہمیں معلوم ہے سائنس کی لمٹ کیا ہے، کوئی بالکل اس سے آگے کی بات کرے گا تو ہاں غور کرنا پڑے گا کہ یہاں تک تو سائنس کو ابھی نہیں پہنچی. لہذا اس معاملے کے اندر جو ہے وہ تحدی چیلنج ہے. تو اب یہاں پر چیلنج کیا گیا کہ کیا ان لوگوں کا خیال ہے کہ حضور نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں یہ ایمان نہیں لانا چاہتے اس لیے باتیں بنا رہے ہیں. اگر واقعی یقین ہے ان کانوا صادقین تو اس جیسا قرآن خود بھی بنا کر لے آئے. تمہارے یہاں شاعر ہے، وہ خطیب ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے، ایسا ہی قرآن تم بھی بنا دو. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا قل انی کما کے انس والجن ولا یاتون مثلی ھذا القرآن لا یاتون مثلی ولو کان بعضھم لبعض ظہیرا. نبی کہہ دیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسا قرآن بنا کر دکھا دو. اگر سارے انسان سارے جن مل جائیں تب بھی قرآن کی مثل قرآن نہیں بنا سکتے. پھر سورہ ہود میں کہا گیا اچھا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، قرآن کی 114 صورتوں کی مقابلے میں 10 صورتیں بنا لی. یونس میں کہا گیا ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، اور اسی کو سورہ بقرہ میں بھی دہرایا گیا. یہ چیلنج کے ساتھ قرآن کی. اب یہ معجزہ کس کس اعتبار سے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ لغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، ان کو چونکہ شوق تھا خطابت اور شاعری، لہذا ان کو اسی میدان میں مار دی گئی. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا بڑا رواج تھا، ان کو اس میدان میں مار دی گئی. تو فصحاء، علماء، خطباء، شعراء، لہذا ان کو مقابلے کے اندر شکست دی گئی. تو قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی عذوبت مٹھاس، یہ ایک اس وقت کے عربوں کے لیے سب سے بڑا بوجھ یہ تھا. بعد کے لوگوں کے لیے جو عربی نہیں جانتے وہ فصاحت و بلاغت کو پوری طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کے مضامین جو ہر دور کے جو مسائل ہیں بڑے سے سیدھا تمدن کے مسائل ان کا حل پیش کر رہا ہے، اس اعتبار سے قرآن بولتا ہے. پھر اس اعتبار سے میں نے ابھی آپ کو بتایا بورس بکائی 20ویں صدی کا سائنسدان یہ کہہ رہا ہے کہ سائنس نے کوئی شے ایسی ثابت نہیں کی جس کو قرآن جس کو رد کر رہا ہو، یا قرآن کی بیان کردہ کسی شے کو باطل قرار دیا اور سائنس نے ایک بھی نہیں ہوا. چنانچہ اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آمین سجدہ کے آخر میں کہ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے، سنوری ہی آیات نہ فل آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم آفاق اور انفس میں ایسی ایسی نشانیاں انہیں دکھائیں گے سائنس کے ذریعے سے، وہ اکتشافات ہوں گے کہ انہیں پھر یقین آ جائے گا کہ قرآن حق ہے، قرآن نے یہ بات 1400 برس پہلے بتا دی۔ تو قرآن مجید کے اعجاز کی یہ مختلف پہلو ہے۔ ایک بات اور کہہ دیتا ہوں بڑی اختصار کے ساتھ، قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے؟ یہ عام کتابوں کے مانند کتاب نہیں، نہ اس کی صورتوں کو چیپٹر کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کلیکشن آف ایسیز، ہر مقالہ اپنی جگہ پر، ہر ایسے جو ہے وہ مکمل ہے، پھر انہیں کلیکٹ کیا گیا ہے۔ شاعری یہ شاعری نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یونیک، اپنا انداز اس کا اپنا ہے، اس کا انداز خطابت کا ہے، جیسے کوئی خطیب کھڑا ہوا خطبہ دے رہا ہو، یہ ڈیوائن اوریشن ہے، اللہ کا خطبہ۔ اور اس خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی خطیب جو بیٹھے ہوئے ان سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سارا معاملہ خطبے کے اندر ہوتا ہے۔ پھر خطبے میں تحلیل خطاب ہو جاتا ہے۔ قرآن شاعری نہیں ہے، اس کی تو بڑی شد و بد سے قرآن نے نفی کی ہے، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، اور سورہ شعراء میں تو بڑی شدید نفی کی گئی۔ یہ شعراء عموماً باکردار لوگ نہیں ہوتے، ان کا کردار نہیں ہوتا، انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں زمین و آسمان کی کرتے ہیں، عمل ان کا کچھ نہیں ہوتا، تو شاعری نہیں ہے۔ البتہ جو آج کل ایک نئی شاعری چلی ہے جسے آپ بلینک ورک کہتے ہیں، انگریزی میں تو بہت پرانی تھی، لیکن جدید شاعری جو ہے اس کا جو ایک انداز ہے کہ ایک ردم تو ہوتا ہے لیکن نہ وزن ہے نہ قافیے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو آزاد شاعری ہے اس سے کچھ مشابہت قرآن میں بھی ہے، یا انشائیہ ہوتا ہے، آدمی ایک بات کر رہا ہے خود ہی اپنی بات کو بڑھا رہا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن از اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن، مجموعہ ہے۔ کتاب میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ایک چیپٹر میں ایک بات آ گئی تو وہی بات پھر دوبارہ دوسرے چیپٹر میں آئے تیسرے میں آئے، نہیں، یہ تو پھر کتاب کا تو نقص ہے۔ ایک چیپٹر میں ایک بات پوری ہو جانی چاہیے، اگلے چیپٹر میں اگلی بات ہونی چاہیے۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قصہ آدم و ابلیس 7 صورتوں میں بیان ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر دور کے مطابق جب قرآن کیا وہ خطبہ اللہ دے رہا ہے اور رسول کی زبان سے لوگ سن رہے ہیں، اللہ کا خطبہ ہے، ڈیوائن اوریشن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوا، اور اب زبان محمدی سے، لسان محمدی سے لوگ سن رہے ہیں۔ اس خطبے کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس تاریخی پس منظر میں آدم و ابلیس کا قصہ کسی اور حوالے سے آ رہا ہے، کہیں کسی اور پس منظر میں آ رہا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ تو ریپیٹیشن ہے، تو ریپیٹیشن خطبات کے اندر ہو سکتی ہے، کتاب میں نہیں۔ تو یہ شاعری نہیں ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، اس کی صورتوں کو میں آپ سے کہہ چکا ہوں صورت ہی کہیں گے، چیپٹر نہیں کہہ سکتے، اس کی آیتوں کو آیت ہی کہیں گے، سینٹنس یا ورس نہیں کہہ سکتے۔ تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے۔ قرآن حبل اللہ ہے، یہ آخری مضمون ہے میرا آج کی گفتگو میں۔ قرآن مجید حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی، کس معنی میں؟ اللہ سے آپ کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، قرآن کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچانیں گے، اور آپ کی روح جو ہے رقص کرے گی قرآن مجید کا، جو ملکوتی غنا ہے اس کے ساتھ۔ یہ رقص کا لفظ میں نے استعمال کیا، قرآن مانی علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے، رقص تن درگردش آرا خاص رہا، یہ جو تن کا رقص ہے، جسم جو ہے رقص کر رہا ہے، اس سے انسان کا خاکی وجود حرکت میں آتا ہے، اس کی حیوانی جبلتیں حرکت میں آتی ہیں، اور رقص جان برہم کنند افلاک رہا، یہ روح کا رقص جو ہے یہ دنیا میں غلغلہ پیدا کر دیتا ہے، یہ رقص جان روح کا رقص ہے۔ قرآن کے ملکوتی غنا پر روح انسان کی جو ہے رقص کرتی ہے، اور اس اعتبار سے اللہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوگا، اس روح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس اعتبار سے اس کو حبل اللہ کہا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے وہ حبل اللہ المتین، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کے درمیان چلی ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے، حضور ایک دفعہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تشریف لائے باہر تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, مذاکرہ ہو رہا ہے, قرآن کو سمجھ رہے ہیں بھائی اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا کیا مطلب ہوا, اپنے خیالات جو ہیں ایکسچینج کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں. تو حضور کے چہرے پر مسرت اور شادمانی اور بشاشت کے آثار لائے, آپ جل کر ان کے پاس آئے. آپ نے ایک عجیب سوال کیا, الکتن کا شدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وحاذ القرآن جاء من عند اللہ, کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا. سب نے کیا کہا, بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں, ان تینوں باتوں کی گواہی دیتے ہیں. اب آپ نے فرمایا سب شروع تو خوشیاں مناؤ, فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ, یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والی شے قرآن اور رسول سے تعلق جوڑنے والی شے بھی قرآن ہے. قرآن رسول پر نازل, قرآن شاہد ہے رسول کا اور شاہد رسول ہے قرآن کا, یہ دونوں جو ایک دوسرے کی گواہی دینے والے. یاسین بل قرآن الحکیم انک لمن المرسلین, یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, قرآن شاہد ہے اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور رسول شاہد ہے اس پر کہ اللہ کا کلام ان ھذا القرآن جاء من عند اللہ. اچھا دوسرے معنی اس حبل اللہ سے کیا ہے, یہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے والی رسی ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اگر اسی رسی کو مضبوطی سے سب تھام لگے تو آپس میں بھی جڑ جائیں گے نا, اس سے جتنی دوری ہو جائے گی آپس کے فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے, ایک مرکز سے وابستہ رہیں گے تو آپس میں بھی جڑے رہیں گے. تو یہ حبل اللہ ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ہمارے ہاں فرقہ بندی جو ہوئی ہے شدید, اصل سبب قرآن سے دوری, وہ زمانے میں معزز کے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, کہ قرآن سے دوری ہے جس سے کہ فرقے پیدا ہوئے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی تکفیر اور ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنا, یہ در حقیقت قرآن سے دوری ہے. علامہ اقبال نے اسے خوب کہا ہے, اب یک آئینی مسلمان زندہ است, ایک آئین ہے قرآن جس کی وجہ سے مسلمان زندہ ہے. پیکر ملت میں قرآن زندہ است, ملت کا جو پیکر ہے جسم, یہ جو سوا عرب انسان ہے ان کی زندگی جیسے میری اور آپ کی زندگی ہے, ان کی زندگی قرآن سے ہے. طے کرے ملت, اس کی اجتماعیت, اس کا اتحاد, اس کی یکجہتی, یہ سب قرآن کے ذریعے سے ہے. ماں ہما خاص و دل آگاہ, جیسے ہمارا ایک وجود خاکی اور ایک دل ہے اس کے اندر, دل آگاہ جس میں اللہ کی معرفت بھی ہوتی ہے, اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے. تو ہم تو سب خاک کے مانند ہیں, اس امت کا دل آگاہ قرآن ہے. احتسام کل کہ حبل اللہ اور, اس کو مضبوطی سے تھامو کہ حبل اللہ یہ. اب آئیے میری گفتگو کا دوسرا حصہ, سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ جو ہے اس کی تفسیر کوئی آسان کام نہیں. ایک ایک لفظ, رحمان کے کیا معنی ہے, رب کے کیا معنی ہے, اللہ کے کیا معنی ہے, اللہ کا لفظ کہاں سے بنا ہے, رحمان کہاں سے ہے, رحیم کہاں سے بنا ہے, ان میں کیا فرق ہے, یہ تو یوں سمجھیے کہ ضخیم کتابیں. مولانا ابو الکلام آزاد نے 250 صفحے بڑے سائز کے لکھے ہیں تفسیر سورہ فاتحہ, لہذا اس کے اوپر تو گفتگو جو ہے اس انداز کی نہیں ہو سکتی. البتہ کچھ موٹی موٹی باتیں. پہلی بات, یہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے, اسی لیے اس کو کہا گیا ام القرآن, قرآن کی جڑ یا قرآن کی ماں, اساس القرآن, قرآن کی بنیاد, الکافیہ, الشافیہ, کفایت کرنے والی, شفا دینے والی, اس کے بے شمار نام ہے. سورہ فاتحہ, الفاتحہ اس اعتبار سے فتح یفتحوں کہتے کھولنے کو, تو الفاتحہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن, قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے سورہ فاتحہ سامنے آئے گی, اس اعتبار سے اس کا نام الفاتحہ کھولنے والی, دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن. نمبر دو, یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید نے مکمل سورت سب سے پہلے یہی نازل کی, اور گمان غالب یہ کہ یہ پانچویں وحی تھی. پہلی وحی سورہ علق کی پانچ آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق. دوسری وہی سورہ نون یا قلم کی سات آیات. تیسری وہی سورہ مزمل کی دس آیات. چوتھی وہی سورہ مدثر کی سات آیات. پانچویں وہی سورہ فاتحہ کی سات آیات. وہ سورتیں نہیں ہیں، وہ آیات. سورہ علق کی ابتدائی آیات، سورہ نون کی ابتدائی آیات، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، 20 آیتوں میں سے 10 ہیں. اسی طرح جو مدثر ہے وہ تو 52-53 آیات ہیں، اس میں سے 7 ہیں. لیکن یہ کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. نمبر 3 یہ کہ یہ اصل دعا ہے جو سکھائی گئی، لیکن قل نہیں کہا گیا. بمقابلہ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، یہ دعا سکھائی جا رہی ہے نا. کہا کرو، تعوذ کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ. قل اعوذ برب الناس، یہاں قل نہیں ہے. اس کا اصل سبب میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ دعا ہے. اور دعا کے لیے سب سے بڑا لفظ ہے صلاۃ، اور یہ صلاۃ ہماری نماز کا جو ہے جزو لازم ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة کتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اسی کوئی نماز نہیں. اب صلاۃ یہی ہے. ایک حدیث میں آخر میں آپ کو سناؤں گا، وہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے، میں نے اس صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. یہ میں بعد میں بیان کروں گا، آخری بات یہی ہوگی آج سورہ فاتحہ کے بارے میں. تو یہ نماز کا جزو لازم ہے، اس کی سات آیات ہے اور یہ مجمع علیہ ہے، سب مانتے ہیں. اگرچہ ایک اختلاف ہے، شوافے جو ہے اور اہل حدیث حضرات جو ہے وہ آیت بسم اللہ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، تو گنتی جو عام ہے اس کے اعتبار سے وہ 8 آیتیں بن جائیں گی. لیکن ان کے نزدیک آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ ایک ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک آیت ہے. تو تعداد پھر 7 رہ گئی. 7 ہی آیتیں ہیں تعداد کے اعتبار سے، اسی لیے سورہ ہجر میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بڑی عظیم آیات عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں. وہی 1500 دن میں تعلق کر دی. تو سبب من المثانی والقرآن العظیم، اور یہ بڑا قرآن ہے یہ سورہ فاتحہ جو اپنی جگہ مکمل قرآن. البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو احناف ہیں ان کے نزدیک آیت بسم اللہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب. اسی لیے نماز میں ہم جماعت میں امام جو ہے وہ بسم اللہ جو ہے جہری طور پر نہیں پڑھتا، الحمد سے شروع کرتا ہے. اہل حدیث اور شوافی بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں. اس میں جو ہے یہ متفق علیہ ہے کہ آیات کی تعداد 7 ہے. اچھا، اس میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو آپ کو پڑھنی چاہیے یا نہیں سورہ فاتحہ. شوافے کا اور اہل حدیث حضرات کا یہ ہے کہ ہر حالت میں آپ کو سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی، چاہے امام جو ہے جہری آواز سے پڑھ رہا تب بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہے. وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، آپ بھی کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین. اس لیے وہ ہر آیت پر رک کر پڑھتے ہیں، وقفہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تاکہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین. آناف کے نزدیک جہری نماز میں اور سری نماز کسی میں بھی سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا، بلکہ امام کی قرآت ہی اس کی خراب ہے. ان کی دلیل کیا ہے کہ اگر کہیں آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں ایک وفد لے کر، تو وفد کا سربراہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ تو نہیں بولتے، خاموش کھڑے رہتے. تو آپ لوگ جو آپ کا امام ہے وہ آپ کا سربراہ ہے، وہ پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، تو آپ نے بھی گویا کہ پڑھ لی. تو اس میں البتہ ایک درمیانی رائے ہے، اور وہ ہے امام مالک کی. جو جہری رکعت ہے جس میں امام آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں خود نہ پڑھے، سنیں، توجہ لگا دو. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خود خاموش رہو اور اسے سنو. لیکن جب سری نماز ہے وہ بھی چپکے چپکے پڑھ رہا ہے، اپنے دل میں آپ بھی پڑھیں. لیکن اس میں بھی میں پھر کہوں گا کہ اس میں ایک دوسرے کی تکفیر، ایک دوسرے کی نماز نہیں ہوئی، تمہاری کوئی نماز نہیں ہے، تم غلط کام، اس کے لیے اس سے بچنا چاہیے. مسلک ہے مختلف، اس کے مطابق جو آپ کا مسلک ہے آپ عمل کریں. اچھا، اب آئیے جو میں نے کہا تھا یہ دعا ہے، لیکن قل وغیرہ اس میں نہیں ہے. اس کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ اس کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں ایمان کا ایسا اظہار ہے کہ گویا کہ فطرت انسانی کچھ باتوں کو تو خود مانتی ہے، اگر فطرت سلیم ہو، عقل سلیم ہو، تو انسان خدا کو بھی پہچان لے گا، اس کی توحید کو بھی پہچان لے گا، اس کی شان ربوبیت اور شان رحیمیت اور رحمانیت کو بھی پہچان لے گا، یہ بھی پہچان لے گا کہ ایک دن آنا ہے حساب کتاب کا، جزا و سزا. یہ تین آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تین آیات، یہ تو گویا کہ فطرت انسانی کی ترجمانی ہے. خود انسان اگر وہ صاحب عقل ہے، صاحب فطرت ہے، اس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، نیچر پولیوٹ نہ ہو گئی ہو، نیچر اپنی اصل حقیقت پر برقرار ہو، فطرت ان پولیوٹڈ نیچر، تو وہ خود ان چیزوں تک پہنچ جائے گا. جس کی بہت بڑی مثال قرآن مجید میں حکیم لقمان تھا، وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، لیکن توحید معاد اس تک وہ پہنچ گئے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، اس تک وہ پہنچ گئے. تو پہلی تین آیات میں تو گویا کہ فطرت انسانی کی ایک تعبیر کی گئی ہے کہ انسان کا اگر اپنی فطرت کی رہنمائی میں عقل سے کام لے گا تو یہاں خود پہنچ جائے گا. دوسرے حصے میں ایک آیت ہے، یہ اب قول و قرار ہے بندے اور اللہ کے درمیان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. یہ ماضی کے بعد حال اور مستقبل دونوں جو فعل مضارع ہوتا ہے عربی زبان میں اور فارسی میں بھی، اس میں حال اور مستقبل دونوں، اس لیے میں نے کیا ترجمہ کیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، بھیا کے نسائل، اور تیری ہی تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد تیسرا حصہ آتا ہے، یہ اب دعا واضح طور پر ہو رہی ہے. پہلے تو حمد و ثنا ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر قول و قرار ہو گیا دو فریقوں کے مابین، بندے اور رب کے درمیان، یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آ کر گفتگو کر رہی ہے، معاہدہ کر رہی ہے، یہ میثاق ہے، اور میثاق دو فریقوں کو جوڑ دیتا ہے. آپ نے معاہدہ کیا، دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوا، وہ جڑ گئے، دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوا، دو جماعتوں کے درمیان معاہدہ ہوا، تو میثاق کو جوڑنے والی شے، باندھنے والی شے. اور اس کے بعد پھر دعا جو ہے اصل مدعا کیا ہے، اے دن سے رات مستقبل، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. ہدایت سے مراد نظری بھی ہے اور ہدایت سے مراد عملی بھی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص جانتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف اللہ کے لیے، یہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کے بارے میں یہ بھی جانتا ہے کہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں یہ بھی جانتا ہے کہ وہ مالک یوم الدین، جزا و سزا کا دن آئے گا اور حساب کتاب ہوگا، جواب طلبی ہوگی اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. جنت نہ بدا اور لنگارو نہ بدا، تو ایک ہدایت پر تو ہے نا. پھر اس نے یہ عہد بھی کر لیا، یا تنابل ہو یا تنسائی، یہ عہد بھی ہو گیا. اب کون سی ہدایت رہ گئی ہے جو وہ مان رہا ہے؟ برائے نقطہ غور کیجیے، اصل میں انسان کی عقل اور فطرت جہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر اللہ سے سوال کرنے پر مجبور ہے، وہ عملی زندگی میں خاص طور پر اجتماعیت کے جو مسائل ہیں ان میں عقل انسانی کام نہیں کر سکتی. انسان کی فطرت میں نیکی بدی ہے، الحمہ تجو رہا و تقوا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں انسان کو کہ نیکی ہے، جھوٹ بولنا برائی ہے اور سچ بولنا اچھا، انسان جانتا ہے نیکی اور بدی کا شعور اس کے اندر ہے الہامی طور پر. ہاں لیکن جب معاشرے کے اندر عورت کا مقام کیا ہو، مرد کا مقام کیا ہو، شوہر اور بیوی کے اندر حقوق و اختیارات کی کیا تقسیم، یہ مسئلہ لا حل ہے، یہ انسان حل کر نہیں سکتا. وہ کسی بات ہے، انسان یا مرد ہے یا عورت ہے، مرد اپنے احساسات سے واقف ہے، عورت کے احساسات کو جانتا ہی نہیں. وہ سوچے گا تو اپنی پسند کا نظام بنائے گا، اپنی مصلحتوں کو دیکھے گا، عورت اپنی مصلحتوں کو دیکھے گی، وہ اپنے احساسات کو جانتی ہے، مرد کے احساسات سے واقف ہی نہیں. وہ کیسے بنا سکتے ہیں معتدل عادلانہ نظام، کیسے بنائے گا؟ وہ بنا سکتا ہے جس نے سب کو پیدا کیا. مرد میں نے کیا رکھا ہے، عورت میں کیا رکھا ہے، مرد کے احساسات کیا ہیں، عورت کے احساسات کیا ہیں، اسی میں طے کر دیا عورت کے حقوق کیا ہے اور فرائض کیا ہے، مرد کے حقوق کیا ہے اور فرائض کیا ہے. گویا کہ اس نظام کے ضمن میں ہم محتاج ہیں اللہ سے ہدایت طلب. اسی طرح ایک ہے اجتماعی نظام، حکومت ریاست، اور ایک ہے عوام، عام شہری. حکومت کے اختیارات کتنے ہونے چاہیے اور عام شہریوں کو آزادی کتنی ہونی چاہیے، یا تو حکومت ٹوٹلیٹیرین ہو جاتی ہے، وہ ڈکٹیٹرانہ ہو جاتی ہے، عوام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. جیسے کہ یو ایس ایس آر میں کیا تھا، سارا معاملہ کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھ میں تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی، عام آدمی کے پاس کوئی حق نہیں، نہ کوئی ووٹ ہے نہ کوئی اختیار ہے، رائٹ آف ایکسپریشن نہیں، رائٹ آف میٹنگ نہیں، رائٹ آف آرگنائزیشن نہیں، نہ کوئی تنظیم بنا سکتے ہیں، نہ کوئی اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں، کچھ نہیں. وہ ٹوٹلیٹیرین نظام بن گیا. یا پھر کوئی جمہوری نظام بنا تو ایسا مادر پدر آزاد کہ دو مردوں کی شادی کر رہے ہیں، ایک ان میں سے شوہر ہے اور ایک بیوی ہے. یہ آج دنیا میں ہو رہا ہے، کئی ملکوں میں ہے، آفیشلی لیگلی ریکگنائز کہ یہ مرد جو ہے یہ شوہر ہے، یہ مرد جو ہے یہ بیوی ہے، یا یہ عورت شوہر ہے اور یہ عورت بیوی ہے. لیسبینز میں، ہوموسیکسول، وہ جو گیز ہے، ان میں شادی ہو رہی. اب یہ کیا ہے، اختیار کتنا ہو، پابندی کتنی ہو، یہ بھی اللہ ہی طے کر سکتا ہے، یہ انسان کے بس کا ہو گئی. یا ٹوٹلیٹیرینزم آ جائے گا کہ عوام کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، سارا اختیار حکومت کے ہاتھ میں، اور یا عوام جو ہے وہ مادر پلر آزاد ہو جائے گی، انارکی ہوگی، کیاس ہوگا. اسی طرح سرمائے اور محنت کے درمیان جو بھی کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے، اس میں جو نفع ہو رہا ہے، اس کا کتنا حصہ محنت کا ہونا چاہیے، کتنا سرمائے کا. 10,000 آدمی کام کر رہا ہے مل کے اندر، بہت بڑی کپڑے کی مل ہے، کیپٹلسٹ اس کے مالک ہیں. اب جو نفع ہو رہا ہے اس میں کتنا حصہ جو ہے وہ مزدور کا ہے، کارکن کا ہے، اور کتنا حصہ اس کے مالکوں کا ہے، کون طے کرے گا؟ مزدور تو اپنے لیے چاہیں گے زیادہ سے زیادہ ہو، مراعات زیادہ سے زیادہ ہو، اور ہماری ویجز زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے جو ہے سرمایہ دار نہیں دے سکتا. تو سرمایہ دار چاہے گا زیادہ سے زیادہ میں ہڑپ کر جاؤں، ان سے تو میں کم سے کم کے اوپر کام لوں، اور وہ کہہ دے گا اگر کام نہیں کرنا جاؤ، میں اپنا کارخانہ بند کرتا ہوں، دباؤ جاؤ. اب انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ مزدور جو ہے اگر چند دن ان کے اوپر گزر گئے کہ مزدوری نہ ملی تو بچہ فاقے مرے گا، اور یہ اگر کارخانہ بند کیے رکھتا مہینے بھر بھی تو اسے کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس تو اتنا فاضل سرمایہ ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں. لہذا یہاں بھی مزدور کا حق کیا ہو، اور اسے عدل کیسے ملے، انصاف کیسے ملے، اور سرمایہ کا حق کیا ہو، کہ یہ بھی نہ ہو کہ سرمایہ کو کوئی بھی حق نہ دیا جائے. یہ نظام ہے پیچیدہ ترین شے، اور آج کی دنیا میں خاص طور پر اصل میں انسان جو ہے جس تلاش میں ہے وہ ایک عادلانہ اجتماعی نظام ہے. نیکی کی تعلیم تو سارے مذاہب نے دی ہے، کوئی مذہب یہ نہیں کوئی کہتا میں جھوٹ بولو، نہیں جھوٹ مت بولو سچ بولو. کوئی مذہب یہ نہیں کہے گا کہ وعدہ پورا کرنا نہیں چاہیے، نہیں ہر ایک یہ کہے گا وعدہ پورا کرنا. کوئی مطلب یہ نہیں کہہ سکتا انسانوں کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، والدین کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، کوئی نہیں کہے گا. تو بنیادی انسانی اخلاقیات یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے. اللہ کی الہیت، الوہیت، ربوبیت، رحمانیت یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے. جزا و سزا کا معاملہ انسان کی فطرت میں موجود ہے. پھر وہ عہد معاملہ کرتا ہے اللہ سے، تو یہ بھی فطرت انسانی کے مطابق ہے. لیکن جہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر مانگ لے اے اللہ تو ہی ہمارے اجتماعی مسائل کا جو حل ہے، جو عادلانہ نظام ہے، منصفانہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں دولت جو ہے مرکوز ہوتی چلی جائے، دولت مندوں کے درمیان رچ جو ہے ریچر ہوتے چلے جا رہے ہیں، امیر جو ہے اور امیر تر ہو رہے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، پاورٹی لائن سے نیچے جو ہے پرسنٹیج ہماری آبادی کی بڑھ چلی جا رہی ہے. حالانکہ 39 خاندان وہ ہیں کہ جو پورے ملک کی دولت کے اوپر قابض ہیں. یہ نظام تو بڑا ظالمانہ ہے، استبدادی ہے، یہ نظام استحصالی ہے، ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو فاقے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، ایک باپ نے اپنے چار بچوں سمیت اپنے آپ کو جلا لیا، اس لیے کہ کام نہیں ہے، بے روزگار ہے، کہاں سے کھلائے، کہاں سے بچوں کے لیے پرورش کا بندوبست کرے. ہمارے یہاں کس طریقے سے اس وقت جو ہے لوگوں کے اندر خودکشیاں کتنی ہو رہی ہیں اس اخلاق کی وجہ سے، کوئی ان کی ضمانت دینے والا ہے؟ اسلامی ریاست میں ریاست کے ذمے ہر شہری کی بنیادی ضروریات ہے، لیکن یہاں تو ہے ہی نہیں، کسی کی ذمہ داری نہیں، کوئی مسئول نہیں، مرتے ہیں تو مر جانے دو, مچھر مر جاتے ہیں, مکھیاں مر جاتی ہیں, ایسے انسان مر جاتے, کیا ہے ان کی کوئی حیثیت کیا ہے؟ یہ مچھروں مکھیوں کے بارے میں اس نظام کی بجائے عادلانہ نظام وہ ہے کہ جو ایک دن صراط المستقیم, سیدھا راستہ, معتدل راستہ, اسے صراط السوی بھی کہا گیا. جیسے خط استواء ہے وہ ہماری زمین کو بالکل برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے, اسی طریقے سے یہ صراط السوی یہ درمیانی راستہ, این بیچ کا راستہ, کسی کی طرف داری نہ ہو, کسی کا حق مجروح نہ ہو, سب کو عدل ملے, انصاف ملے, یہ ہے جس کی درخواست کرتا ہے انسان. اور پھر اس کے لیے اسی دعا کی مزید وضاحت کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جس پر تیرا انعام ہوا, تم ان سے راضی رہا, ان پر تیرا انعام و اکرام ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو نہ تو تیرے غضب کا نشانہ بنے نہ وہ گمراہ ہو. اس میں جو ہے عام طور پر مفسرین میں سے ملے گا کہ جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے وہ یہود ہے, جو جان بوجھ کر اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں, اللہ کا راستہ موجود تھا ان کے پاس اور انہوں نے کھو دیا. اسی لیے وباؤ بغضب من اللہ, اللہ کے غضب کا شکار, تو مغضوب علیہم سے وہ مراد ہے, اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. انہوں نے بدنیتی کے تحت نہیں, حضرت عیسیٰ کی محبت کے اندر غلو کرتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں حضور کی محبت میں غلو کر کے جو ناک کھا ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں حضور کو پہنچا دیتے ہیں. یہ حلول کا عقیدہ, انکارنیشن, گاڈ انکارنیشن. جیسے عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو آ رہا ہے, ایک یہ کہ وہ گاڈ انکارنیٹ تھے, خدا ہی نے مکمل مجسم خدا نے عیسیٰ کا لبادہ اوڑھ لیا, عیسیٰ کی شکل اختیار کر, اور ایک وہ تصویر سے اب تصویر سے گاڈ انکارنیٹ کا تصور اب بہت حد تک ختم ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ الوہیت تین حصوں میں تقسیم ہے, گاڈ از فادر, گاڈ از سن, اور پہلے اس میں تیسری جو تھی حضرت مریم شامل کی جاتی تھی, لیکن اب روح القدس کو شامل کی. لیکن نہیں, صراط الذین انعمت علیہم, انعمت علیہم کون ہے؟ سورہ نساء میں فرمایا گیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے راستے میں چلا, جو کہ نہ تو گمراہ ہوئے اور نہ وہ تیرے غضب کے مستحق ہوئے. اب یہاں پر میں چاہتا ہوں آخری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ ایک حدیث قدسی ہے, اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے, تو یہ حدیث قدسی ہوگی. یقول اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی مسکین, میں نے صلات کو یا نماز کو یا سورہ فاتحہ کو, اس لیے کہ صلات سورہ فاتحہ ہی ہے اصل, اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے, اسی سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں شامل نہیں ہے, جو احناف کا جو ہے موقف وہی صحیح ہے. قسم تو صلات بینی و بین عبدی مسکین, میں نے صلات یا نماز یا سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر لیا ہے. اب اس کے بعد تشریح حضور فرما رہے ہیں, اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین, اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی ہے, تعریف کی. واذا یقول العبد الرحمن الرحیم, جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. وَإِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّزَنِي عَبْدِي, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ تین آیتیں اللہ کی حمد و ثنا میں ہیں, اور نوٹ کیجئے تینوں آیتیں مل کر ایک جملہ بنتا ہے. آیتیں تین ہیں, جملہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, جو رحمان ہے اور رحیم ہے, اور جو یوم دین کا مالک ہے. تو یہ ایک ہی جملہ ہوا نا. اب دوسری آیت جب آتی ہے, دوسرا حصہ, چوتھی آیت درمیانی, یہ عجیب ہے کہ ایک آیت میں دو جملے ہیں, ایاک نعبد, مکمل جملہ ہو گیا. یہ جملہ ہے فعلیہ ہے, خبریہ, وہ جملہ اسمیہ ہے, خبریہ جملہ فعلیہ, اِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور دوسرا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں مانگیں گے. یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ گویا کہ عہد ہے، قول و قرار ہے بندے کے اور رب کے. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ بھی نوٹ کر دیجئے، تین آیتیں ایک جملہ بن گئی، ہمیں سیدھے راستہ دکھا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ گمراہ ہوئے اور نہ ان پر تیرا غضب ہوا. ایک ہی جملہ ایک ہے، گرامر تین، آیتیں تین. اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کیا کہتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے، ھذا لعبدی ولی عبدی ما سال، یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میں نے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا، اس نے مجھ سے ہدایت مانگی میں نے دی. اور اسی کے بعد پھر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو لوگ ہدایت کے طالب ہیں ان کے لیے ہماری یہ ہدایت موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھائے. میں نے اسے ایک ترازو کی شکل میں بھی اس کے آیات کو لکھوایا تھا، ساڑھے تین آیات ایک طرف ہے اور ساڑھے تین آیات ایک طرف ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے درمیان جو واو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ گویا کہ وہ مٹھ ہے ترازو کی جہاں سے پکڑا ہے، اور یہ جو ڈنڈی ہے اس کا ایک ہاتھ کیا ہے ایاک نعبد، دوسرا کیا ہے ایاک نستعین. اور یہ ایاک نعبد اس کے نیچے جو پلڑا ہے، اور آپ کو معلوم ہے پلڑا جو ہے ہمیشہ تین ڈوریوں سے بندھا ہوتا ہے، اوپر کی جو بھی ڈنڈی ہے اس سے تین ڈوریوں، وہ تین آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد. حمد و ثنا کے بعد اللہ کی عبادت کا اقرار اور قول و قرار. اب دوسرا بازو دیکھیے، ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں چاہتے رہیں گے، اور وہ مدد کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر تین آیتیں، ترازو کا دوسرا پلڑا اور اس کی بھی تین ڈوریاں ہیں. یہ ہے وہ کیفیت کہ اگر اس سورہ فاتحہ کو اپنے شعور کی گہرائی، اپنے قلب کی گہرائی، پورے فہم کے ساتھ ادا کیا جائے تو ہر آیت کے ساتھ اللہ کا جواب آ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہمیں تو نہیں عبدی، الرحمن الرحیم، اسنا علی عبدی، مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا ما بینی و بین عبدی. یہ بیان انہیں لے گیا تھا چوتھی آج پر اللہ کیا فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، کیونکہ بن گیا انسان اللہ کے ساتھ، تیری ہی بندگی کروں گا، تجھی سے مدد مانگوں، کسی اور سے مدد نہیں مانگوں. اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اس سورہ فاتحہ کا انداز، یہ دعا ہے، عظیم ترین دعا ہے، لیکن اسلوب کیا ہے، پہلے فطرت انسانی کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ایک اسٹیٹمنٹ کی شکل میں لایا گیا، اس کا تقاضا ایک معاہدہ ہے، میثاق ہے، اور اس کے بعد جو طلب کرنے کی شے ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کی خاص طور پر انفرادی سطح پر بھی ہدایت درکار ہے، لیکن اجتماعی نظام کے اندر جو ہے ذرا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے ترازو کا معاملہ تو بہت دور بات نکل جاتی ہے، پھر ناانصافی ہے، ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ریپریشن ہے اور ڈسکریمنیشن ہے، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس صراط مستقیم سے ہٹنے کے لیے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الحکیم.